لبيك اللهم لبيك.
مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور جہاں انہوں نے پرورش پائی. یہ شہر جو اسلام کا سینکڑوں سال سے مرکز ہے اور جس شہر میں موجود خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. اللہ نے اپنی آیات میں کعبہ کو اپنا گھر کہا اور اس کے گرد بنی مسجد کو مسجد الحرام. یہ ایک مقدس مقام ہے جہاں ہر رنگ، نسل اور زبان کے لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے.
اسلام کے ظہور سے پہلے مکہ کو ام القرى کہا جاتا تھا، یعنی شہروں کی ماں، کیونکہ یہ شہر ہمیشہ سے تجارتی اہمیت کا حامل رہا. چاروں طرف سے صحرا سے گھرا ہونے کے باوجود اس شہر کی سماجی اور جغرافیائی حیثیت نے لوگوں کی نظروں میں اس شہر کو نمایاں رکھا. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ رومیوں، بازنطینیوں، ملک فارس اور ایبیسینیا یا حبشہ کی حکومتیں اپنی مملکت میں شامل کرنے کی خواہش مند رہیں، مگر مکہ پر کبھی کسی بیرونی طاقت یا مملکت کا قبضہ نہیں ہوا. اللہ نے ہمیشہ اس مقدس شہر کی دشمنوں سے حفاظت کی. جب سے کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اللہ نے تب سے آج تک اس شہر کو امن کی جگہ بنا رکھا ہے.
اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو.
دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور متبرک مقام کعبہ ہے، جسے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا. میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو دی گئی ہدایت کا ذکر اس طرح سے کیا ہے،
اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے.
اللہ نے بتایا کہ انسانیت کا پہلا گھر جس کے گرد مسلمان اس وقت سے طواف کر رہے ہیں جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے.
جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے उन लोगों पर जो उसकी तरफ राह पा सकते हों, इस घर का हज फर्ज कर दिया है, और जो कोई कुफ्र करे तो अल्लाह ताला उससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है।
अल्लाह ने काबा की तामीर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए दावत दो, और इस वाकये का जिक्र कुरान में इस तरह से मौजूद है।
और लोगों में हज की मनादी कर दे, लोग तेरे पास पापयादा भी आएंगे और दुबले पतले ऊंटों पर भी दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे, अपने फायदे हासिल करने को आ जाएं और इन मुकर्ररा दिनों में अल्लाह का नाम याद करें उन चौपायों पर जो पालतू हैं, बस तुम आप भी खाओ और भूखे फकीरों को भी खिलाओ।
इस ऐलान के बाद लोग चौक दर चौक यहां आने लगे और काबा का तवाफ करने लगे ताकि अपने हज के फर्ज को अदा कर सकें। वक्त गुजरने के साथ साथ मक्का में रहने वाले लोग दीन इब्राहिमी से दूर हटने लगे और एक अल्लाह की इबादत के बजाय मुख्तलिफ बुतों और देवताओं की परस्तिश करने लगे। बुतों की परस्तिश का ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक मक्का को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह नहीं कर लिया। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जजीरा नुमा अरब में ऐसे बेशुमार लोग और कबीले मौजूद थे जो अपनी कम इल्मी की वजह से बुतों की पूजा करते थे। अरब के तूल अर्ज में फैले बहुत से कबाइल मुख्तलिफ बुतों की पूजा करते थे। उनमें से कई कबीले खाना बदोश बद्दू थे जो अपने जानवरों की परवरिश और हिफाजत के अलावा कुछ नहीं जानते थे, जबकि कुछ कबीले शहरों में आबाद थे। शहरों में रहने वाले अरब के बद्दुओं से ज्यादा महज़ब थे और बेहतर तर्ज जिंदगी के मालिक थे। खास तौर पर मक्का में रहने वाले कबीले उस जमाने में जजीरा नुमा अरब की इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब और सकाफत के आईनादार थे। मक्का का शहर इस खित्ते में मजहबी और तजारती लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल था, इसीलिए यहाँ पर दूर दराज से बेशुमार तजारती काफले आते और उस जमाने की तरक्की याफ्ता तहजीबों और शहरों से सौगात और तजारती अशिया फरोख के लिए लेकर आते थे। बहरहाल उस जमाने में अरब आम तौर पर और मक्का खास तौर पर कबाइली इख्तिलाफात और लड़ाई झगड़ों में सबसे आगे था। माशरे में जालिमाना तर्ज जिंदगी राइज था, यानी जो ताकतवर है वही सही है। औरतों को उनकी जिस्मानी नजाकत की वजह से काबिले नफरत और बाई से शर्म समझा जाता, इसीलिए नौजायदा लड़कियों और छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर होने वाला खाने काबा बुतों का घर बन चुका था और बेशुमार लोग दूसरे शहरों से यहाँ पर इन्हीं बुतों की परस्तिश करने आते। वो अपनी जहालत में उन बुतों पर चढ़ावे चढ़ाते, उन बुतों के सामने कुर्बानी करते, तालियां बजाते سیٹیاں مارتے اور ان حرکات کو مذہبی ارکان سمجھ کر ادا کرتے. بلا شک و شبہ یہ لوگ واضح طور پر غلط راستے پر تھے. اس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ
اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا.
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس راستے سے بچنے اور اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی اور اس کا طریقہ بتایا, اور اسی وجہ سے مکہ کے امیروں اور سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اس دعوت کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا. اس طرح وہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے, اس کے لیے انہیں ڈراتے اور جان سے بھی مار ڈالتے. جب مسلمانوں پر کافروں کا ظلم و ستم بڑھتا گیا تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو ماننے والے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. ہجرت کے بعد 5 سالوں کے دوران مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے کافر سرداروں کے درمیان 3 جنگیں لڑی گئیں. کفار مکہ چاہتے تھے کہ جنگ میں مسلمانوں کو شکست دے کر ان کو ختم کر دیا جائے, مگر کفار مکہ کو اللہ کے راستے پر چلنے والے اور اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی تمنا رکھنے والے مسلمانوں کی فوج کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا. آخرکار وہ دن بھی آیا جب مسلمان فوج کی قوت اتنی بڑھ گئی کہ اسے ناقابل تسخیر سمجھا جانے لگا. تب 630 عیسوی میں مسلمانوں کی فوج انتہائی مقدس شہر مکہ میں داخل ہوئی اور کسی بھی رکاوٹ کے بغیر مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا. مکہ فتح کرنے کے بعد مسلمان کعبہ کے گرد جمع ہو گئے. تب ہمارے نبی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں رکھے تمام بتوں کو توڑ ڈالا. ان بتوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی عرب میں ناانصافی، ظلم اور توہمات کا جاہلانہ دور ختم ہو گیا اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اسلام کا بول بالا ہو گیا. قرآن میں اس بات کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے,
اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا, یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا.
جب سے آج تک خانہ کعبہ ایک انتہائی مقدس مسجد کی حیثیت رکھتا ہے جہاں ہر سال دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں. کعبہ اللہ کا سب سے عظیم گھر. کعبہ کو مختلف ناموں سے ذکر کیا گیا ہے جن میں سے ایک بیت العتیق ہے, یعنی سب سے قدیم گھر. قرآن کی ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے,
پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنے واجبات کو ادا کریں اور اللہ کے قدیم گھر بیت العتیق کا طواف کریں.
ایک نام بیت الحرام بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور اس کا مطلب ہے مقدس گھر یا مکان۔ قرآن کی جس آیت میں اس نام کا ذکر ہے اس کا ترجمہ یہ ہے،
اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں۔ یہ اس لیے کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔
خانہ کعبہ کی تعمیر بہت سادہ مگر مسحور کن ہے۔ اس کو ایک مکب کی شکل میں بنایا گیا ہے جس کی دیواریں 13 میٹر بلند اور 11 سے 12 میٹر چوڑی ہیں۔ خانہ کعبہ 25 سینٹی میٹر اونچے اور 30 سینٹی میٹر تک پھیلے ہوئے سنگ مرمر کے چبوترے پر تعمیر ہے۔ کعبہ کی دیواروں کو سنگ سیاہ سے بنایا گیا ہے۔ یہ دیواریں اوپر سے نیچے تک سیاہ غلاف سے ڈھک دی جاتی ہیں جسے کسوا کہا جاتا ہے، اور چبوترے پر لگے تانبے کے حلقوں یا رنگ سے باندھ دیا جاتا ہے۔ کسوا کو صرف ایک بے جوڑ کپڑے سے بنایا جاتا ہے اور اسے ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ دروازے پر الگ غلاف ہوتا ہے جو درمیان سے کھلا ہوتا ہے، اور سیاہ غلاف میں حجر اسود کے لیے باقاعدہ جگہ بنائی گئی ہے۔ کسوا کو خالص ریشم سے بنایا جاتا ہے جس پر ایمان کے اصول کشیدہ کیے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر چھت کے قریب ایک پٹی نظر آتی ہے جس پر سونے کے تاروں سے قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے شمال مغربی جانب زمین سے 2.5 میٹر کی بلندی پر ایک دروازہ ہے جس پر سونے اور چاندی کے ورق سے کام کیا گیا ہے۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے خاص طور سے بنائی گئی سیڑھی استعمال کی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک زینہ بنا ہوا ہے جو چھت پر کھلتا ہے، اور لکڑی کے 3 ستون بنے ہوئے ہیں۔ کعبہ کی اندرونی دیواریں اور فرش سنگ مرمر کا ہے۔ سونے چاندی کے تیل سے جلنے والے لیمپس چھت پر آویزہ ہیں۔ ایک عظیم الشان مسجد نے خانہ کعبہ کا احاطہ کیا ہوا ہے جسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے، یعنی مقدس مسجد۔ اور قرآن میں مسجد الحرام کا لفظ 16 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک آیت میں کہا گیا ہے،
آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالی بے خبر نہیں۔
مسجد حرام جسے حرم شریف بھی کہا جاتا ہے، اس کے احاطے میں کعبہ کے علاوہ مقام ابراہیم بھی ہے اور زمزم کا کنواں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کعبہ کی گرد بنی مسجد الحرام بہت چھوٹی تھی۔ اس میں سب سے پہلے توسیع کا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا، اور چاروں طرف دیوار بنا دی گئی۔ تب سے اب تک مسجد الحرام میں کئی مرتبہ توسیع کی جا چکی ہے۔ آج مسجد الحرام کو اتنا وسیع کیا جا چکا ہے کہ لاکھوں افراد اس کے احاطے میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کعبہ کے مشرقی جانب حجر اسود نصب ہے۔ یہ ایک خاص رنگ اور خصوصیات کا پتھر ہے جسے چاندی کے فریم میں لگایا گیا ہے۔ حجر اسود کا مطلب ہے سیاہ پتھر۔ اس پتھر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنت سے زمین پر آیا، اور اسی لیے تمام مسلمانوں کے نزدیک اس کی بے حد اہمیت ہے۔ اور اسی لیے خانہ کعبہ کے طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے۔ حجر اسود کے بالکل سامنے وہ جگہ ہے جہاں زمزم کا کنواں ہے۔ زمزم کا اصلی کنواں مطاف سے کافی نیچے ہے۔ زمزم تک جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ میں کئی بار تبدیلیاں کی گئیں۔ جو خانہ کعبہ آج ہمارے سامنے ہے، اسے جزوی طور پر یا مکمل طور پر مختلف زمانوں میں تعمیر کیا گیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کا رقبہ 145 مربع میٹر ہے۔ مسجد الحرام کے ساتھ اس کا رقبہ 361,000 مربع میٹر ہو جاتا ہے۔ حج کے دوران یہاں پر تقریباً 1,000,000 حاجی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حج اسلام کا ایک رکن۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کعبہ کے مقدس مقام پر حج کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے ان تمام مسلمانوں پر حج کی ادائیگی کو فرض کیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس فرض کو ادا کر دیتے ہیں انہیں حاجی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان پر حج کا مقدس فرض ادا کرنا لازم کیا گیا ہے۔
جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔
حج کے لفظی معنی ہے کسی کی طرف مڑ جانا، کسی سے پوچھنا، کسی جگہ یا کسی کے پاس بار بار جانا۔ قرآن میں بہت سی آیات ہیں جن میں حج کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے حج کے دوران ادا کرنے والے لازمی ارکان اور ممنوعات کا بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت میں ارشاد ہے،
حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔
اللہ نے حج کے دوران شکار کرنے کو منع کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ کے ماننے والوں کا امتحان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جب تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے، اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔
مسلمانوں کے خیال میں حج کے فرض کی ادائیگی انہیں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کو پوری توجہ کے ساتھ اظہار کا موقع دیتی ہے جو قادر مطلق ہے، اور اس طرح اپنے اندر اس احساس کو جگانے میں مدد ملتی ہے جو اللہ کی بڑائی اور اپنی بے چارگی سے منسلک ہے۔ ایک مسلمان جب حج پر جاتا ہے تب وہ اپنا ہر دنیاوی منصب، جاہ و جلال اور جاگیردار ہونے کا فخر چھوڑ کر جاتا ہے، اور صرف اللہ کے سامنے ایک بندہ بن کر جھک جاتا ہے۔ لاکھوں مسلمان جب مکہ میں حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو سب کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، ان کے درمیان رنگ، نسل، زبان، طبقات، امیری غریبی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا کے سامنے مساوات اور بھائی چارگی کی ایک زندہ تصویر کھینچ جاتی ہے۔ تمام حاجی چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، طاقتور ہوں یا کمزور، ایک لباس پہنتے ہیں، ایک ہی قانون پر چلتے ہیں، یکساں ارکان ادا کرتے ہیں، اور ایک جیسے حالات میں ہی دن گزارتے ہیں، اور اس طرح بھائی چارگی کے احساس کو فروغ دیتے ہیں۔ تمام مسلمان جب عرفات میں جمع ہوتے ہیں یا جب ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، اس وقت وہ پورے خلوص سے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے دماغ فخر و غرور، حسد، دشمنی اور نفرت آمیز خیالات سے پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف اسلامی اپنائیت اور بھائی چارگی کی ڈور سے بندھے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں مسلسل یہ بات گردش کرتی رہتی ہے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور ایمان والوں کی اصلی حیات بعد میں شروع ہوتی ہے۔ وہ یوم آخرت سے ڈرتے ہیں جب تمام انسان ایک جگہ جمع ہوں گے اور سب کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ پر رکھ دیا جائے گا۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنے عمل سے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے الگ الگ زبان بولنے والے، الگ الگ قوموں اور تہذیبوں میں پرورش پانے والے جب یہاں ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا مقصد بھی ایک ہوتا ہے، اور ان کا جذبہ بھی ایک ہوتا ہے جو اتحاد اور یکجہتی کو جنم دیتا ہے۔ حج کے موقع پر جمع ہونے والے تمام حجاج ان اخلاقیات کا اظہار کرتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔
جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
مغرب کی نظر میں حج کیا ہے؟ جس طرح کعبہ کے گرد تمام مسلمان جمع ہوتے ہیں اور لاکھوں افراد اس مقدس شہر میں ہر انداز سے ایک ہو جاتے ہیں، یہ بات مغربی معاشروں کو حیران بھی کرتی ہے اور انہیں اس طرف متوجہ بھی کرتی ہے۔ اس یکجہتی کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں مسلمانوں کی اخلاقی اقدار کو جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسلام کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان سب سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مائیکل وولف ان لوگوں میں سے ہیں جن کی والدہ عیسائی اور والد یہودی تھے اور جن کی پرورش اسلامی اقدار سے کوسوں دور ہوئی تھی، مگر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وولف ایک امریکی مصنف اور ٹی وی رپورٹر ہیں اور حج کے بارے میں اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں،
حج وہ رکن ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو مکہ آنے کا موقع مل جاتا ہے جو اس سفر کے اخراجات آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ حج اپنی بنیاد کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور ہمیں اپنے ارد گرد پھیلی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یاد دلاتا ہے، جیسے ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوا، پانی، وہ غذا جو ہم کھاتے ہیں اور یہ ساری دنیا جو ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ 20 لاکھ افراد ایک وقت میں ایک سوچ کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔
ایک اور امریکی مسلمان ہیں اور سینٹ ایڈورڈ یونیورسٹی ٹیکساس میں نیورولوجیکل سائنسز کی پروفیسر ہیں۔ ان کی پیدائش اور پرورش ایک کیتھولک خاندان میں ہوئی، مگر انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جاننے کے علاوہ مسلمانوں کی اخلاقی اقدار سے واقف ہونے کے لیے حج کا سفر اختیار کیا۔ او لیری کی بہت جلد دوسرے مسلمانوں سے دوستی ہو گئی جو مختلف زبان، ثقافت اور روایات رکھتے تھے اور جن سے پہلی بار ملاقات ہو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ حج کرنے سے اللہ پر ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں جو عزت اور احترام دیا گیا اس سے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے حج کے موقع پر ایک اور حاجی سے اپنی گفتگو بیان کرتے ہوئے کہا،
وہ لمحہ میری زندگی کا ایک پرمسرت لمحہ تھا جب ایک لمبے چوڑے افریقی نے میرے لیے جگہ بنانے میں مدد کی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، امریکن؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس نے پوچھا، مسلمان؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ پھر اس نے کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور تب مجھے احساس ہوا جیسے میرے یہاں آنے سے واقعی اللہ کو خوشی ہوئی ہے۔
فیڈیلما اولیری نے کعبہ اور حج کے تمام مسلمانوں پر پڑھنے والے یکساں اثرات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
تمام نسلوں، قومیتوں کے دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ ایک جانب رخ کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو اس بات کی عظمت اور طاقت کو ناپا نہیں جا سکتا۔
تمام مسلمانوں کے لیے ایک دعوت۔ مکہ کو قرآن میں شہروں کی ماں کہہ کر بیان کیا گیا ہے اور مکہ کو دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام کہا گیا ہے۔ اس متبرک مقام پر اسلام کے ابتدا سے لے کر آج تک تمام مسلمان جمع ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہر سال ایک ہی انداز میں لاکھوں مسلمان جمع ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، حج کے دیگر ارکان کو ادا کرتے ہیں اور اس فرض کی ادائیگی کو ہر مسلمان اپنے لیے خوشبختی کی علامت سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اللہ پر اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ایک ہی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ایک ہی جیسے انعام کی توقع کرتے ہیں۔ تمام مسلمان ایک اللہ اور ایک نبی کی تعلیمات کو مانتے ہیں، کعبے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ رنگ، نسل، قومیت سے الگ ہو کر تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جس درگزر اور یکجہتی کا مظاہرہ وہ حج کے دوران کرتے ہیں، وہی عملی زندگی کے ہر لمحے میں برقرار رکھیں۔ اللہ سے قربت کے لیے درگزر کو اپنا کر ہم اللہ کے دین کی سب سے بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ایک بہت بہتر اور روشن مستقبل مسلم امہ کا منتظر ہے، اور اس روشن مستقبل کو حاصل کرنے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر مسلمانوں کو آپس میں اتحاد، یکجہتی اور بھائی چارہ پیدا کرنا ہوگا، یک جان اور یک غالب بننا ہوگا۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی خسارے میں نہیں رہو گے، اور وہ دو چیزیں ہیں قرآن اور میری سنت۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں اور اس کی ہدایات کو کبھی نہ بھولیں، جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالی کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالی اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔